وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات بھی دیجئے محمد علی محمد پر. اعزاز محترم، اس ایام عزا کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر جو مومنین سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے اب نہیں ہیں، ان کے لیے اور شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، موضوع آپ کے سامنے اعلان ہو چکا اور جن تک نہیں پہنچا ہم گزارش کیے دیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. انشاءاللہ عشرے کے دوران زندگی رہی اسی عنوان کے تحت آپ سے گفتگو جاری رہے گی. کوشش کریں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کچھ نئے گوشے کھول سکے، کچھ نئے پہلوؤں پر آپ سے بات ہو سکے. اور میں نے سورہ توبہ کی یہ 32ویں آیت ہے اور اس کے ساتھ اب 33ویں کی بھی تلاوت کر دیتا ہوں، جس کو میں نے سرنام کلام قرار دیا ان مجالس کے لیے کہ یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں. کفار یہ چاہتے ہیں. اب دیکھیے، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے کفار کی سازشوں کو پھونکوں سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کفار کتنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں اور کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. کتنی بڑی بڑی سازشیں ہیں، آپ کے پاس تو وہ وسائل بھی نہیں جو وسائل وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن پروردگار عالم اطمینان دلا رہا ہے کہ یہ کتنی ہی بڑی سازشیں کر لیں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ پھونکوں سے زیادہ نہیں ہے. ان پھونکوں سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اب کوئی عام چراغ ہو تو اسے تو بجھایا جا سکتا ہے، کوئی عام روشنی ہو تو اسے خاموش کیا جا سکتا ہے. یہاں اللہ اپنی طاقت کو یا جو بھی اس کی طاقت کا مظہر ہے، اس طاقت کو پروردگار اپنے نور سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو میری طاقت کا مظہر ہے، جنہیں میں نے طاقت کا مظہر بنایا ہے، جنہیں میں نے کفر کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، جو میرے خلیفہ کہہ لیجئے، میرے جانشین کہہ لیجئے، میرے روح زمین پر میرے وارث ہیں، جن کو میں نے زمین کا وارث قرار دیا ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور کو یہ چاہتے کہ خاموش کر دے، پھونکے مار کے. یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ، مگر اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا. اللہ اس بات کا انکاری ہے، اللہ اس بات سے روکنے والا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ الا ان یتم نورہ. اللہ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے. یعنی بس یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نور کا سفر جاری ہے، کہیں سے نور کے سفر کا آغاز ہوا ہے اور کہیں جا کے اس سفر کو تمام ہونا ہے. یعنی ابھی سفر یہ جاری ہے. الا ان یتم نورہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے کتنی ہی ناگوار ہو یہ بات، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. یہ سورہ توبہ کی 32ویں آیت. اب آئیے اس کے ساتھ 33ویں آیت. ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور وہی اللہ، پہلے تو بتا دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کریں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے گا چاہے کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. وہ اللہ کون ہے؟ ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. یہ دین سارے ادیان پر، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرقین کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے، ایک سوال کوئی بھی آپ سے کر سکتا ہے، تو پہلے میں ہی کیوں نہ کر لوں وہ سوال. اب سوال کوئی بھی کر سکتا ہے کہ صاحب رسول بھی آئے، تشریف لائے، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات عنایت فرمائیے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا بیدار ہو کے بیٹھیے، ذرا سا آگے کھینچا کہیے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، گھبرائیے مت، مجلس کا فرش ادا ہے، ذرا سمٹ کے بیٹھیں گے، مجلس کا ماحول بن جائے گا. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. جی. اب دیکھیے ایک سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا کہ 124,000 انبیاء کا سفر کہاں ختم ہوا؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر سفر ختم ہو گیا نا نبوت کا، یعنی نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا، جو پیغمبر آتے رہے، جو نبی آتے رہے، انبیاء تشریف لاتے رہے، یہ ختم ہو گیا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں. آخری دین بھی آ گیا، دین کامل بھی ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل بھی ہو گیا، دین کو پسند بھی کر لیا گیا. کفار مایوس بھی ہو گئے، الیوم یئس الذین کفروا ان دینکم، تمہارے دین سے کفار مایوس بھی ہو گئے، یعنی اب وہ اس سفر کو نہیں روک سکتے. لیکن ایک بات بتائیے کہ دین غالب تو نہیں آیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تمام ادیان پہ یہ دین غالب آ جائے گا. تو دیکھیں غالب تو نہیں آیا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چوتھائی دنیا پہ آیا، چوتھائی دنیا کے لوگوں نے مانا، خود پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی. دیکھیں عرب کے پورے حصے پر، وسیع حصے پر، اور ایک کچھ اور حصہ آپ دنیا کا لگا لیجئے، انطاکیہ وغیرہ کا بارڈر، شام کا سرحدی علاقہ، پوری دنیا پر تو غالب نہیں آئے مسلمان، اور آج بھی غالب نہیں آئے. اور آج تو غالب کیا، مغلوب جیسی کیفیت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے نا ایسا. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، لیو بھیرو والا دین کلے، ہم نے رسول کو بھیجا اور خدا ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ یہ دین غالب آ جائے. ولو کرے حل مشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. تو اب سوال کا جواب کیا دیں گے آپ کہ بھائی دین تو غالب نہیں آیا سارے ادیان پہ، بلکہ آج تو ذرا صورتحال بالکل برعکسی ہو رہی ہے، مسلمان مغلوب سے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے، اسلام پر یلغار ہو رہی ہے. اور پھر ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، یعنی منطقی انداز میں، انجام میں، کیونکہ مسلمان خود اپنے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں، مسلمان خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ مسلمان یعنی بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو گیا، محلوں میں دشمنیاں، گھروں میں دشمنیاں. تو بھائی دشمن کو تو غالب آنا تھا. لیکن قرآن کا یہ دعویٰ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، بس یہ بات طے ہو گئی کہ دین آیا ہے مگر غالب نہیں ہوا. دین آیا ہے، رسول ہدایت کے ساتھ آ گئے، مگر سفر جاری ہے نور کا، کفار کی سازشیں بھی جاری ہیں، دین ابھی غالب نہیں آیا. اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اللہ کے وعدے میں تو کسی کو شک نہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آئے گا، چاہے یہ کتنی سازشیں کر لیں. تو بس ایک بات یاد رکھیے، اگر پچھلے زمانے میں یہ آیت سمجھ میں نہ آئی ہو تو آج تو مفسرین بڑے آرام سے لکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات اسی زمانے کے لیے ہے کہ کفار کی سازشیں جاری ہیں، کفار کی یلغار جاری ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، ایمان پر ثابت قدم ہو، ایمان پہ قائم رہنے والے ہو، تو اطمینان رکھو، اللہ نے جو بچا کے رکھا ہوا ہے وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یعنی وعدہ پورا ہوگا، ضرور ہوگا، دین سب پر غالب آئے گا. رسول کا سفر رکا ہے، رسول کوئی نہیں آئے گا، مگر رسول کے دین کا سفر نہیں رکا. نبی کوئی نہیں آئے گا، شریعت کوئی نہیں آئے گی، رسول کوئی نہیں آئے گا، کتاب کوئی نہیں آئے گی. پہلے کتابیں آتی رہیں، انبیاء آتے رہے، اب کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ نیا دین نہیں چاہیے، بلکہ وہی دین جس کو لوگ سر کے بل کھڑا کر دیں گے. آخری محمد آ کر اس دین کو سیدھا کر کے کھڑا کر دے گا. یعنی اب کوئی نیا دین نہیں آنا، نئی کتاب نہیں آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے. یعنی دین مکمل ہو گیا، اس میں تحریفات ہو سکتی ہیں، اس میں لوگ اپنی مرضی ڈالنے کی کوشش کریں گے، شامل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی دین ہیں ان سب پر یہ دین غالب آئے گا. تو بس جب دین غالب آئے گا تو ایک ہستی کا انتظار فطری طور پہ ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مشکلات ختم ہونے والی نہیں. چلیے یوں مثال دے دیں آپ کو، بنی اسرائیل سے مثال دے دیں، ارے کتنے ہی خراب تھے، دین کو بدلا، تحریف کی، مگر ایک یقین ان کا تھا، اور وہ یقین کیا تھا کہ موسیٰ ضرور آئے گا. جناب موسیٰ پہ کتنا اعتبار تھا؟ 800 سال بنی اسرائیل نے انتظار کیا ہے جناب موسیٰ کا، اللہ کے وعدے پر. دین بدل گیا، فطرت بدل گئی، عادتیں بدل گئی، عبادتیں بدل دی. ارے انسان کو اتنے چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، ہر دور میں اپنی مرضیوں سے دین میں تبدیلیاں کرتا رہتا ہے. لہذا دین بدل دیا، عبادتیں بدل دی، عادتیں بدل دی، مگر ایک یقین باقی تھا، وہ یقین کیا تھا؟ کہ موسیٰ ضرور آئے گا. اور موسیٰ تشریف لائیں گے ان فرعونی طاقتوں سے ہمیں نجات دیں گے. تو اب دیکھیے ان کا یقین تھا تو ہر بچے کا نام موسیٰ رکھتے تھے، ہر گھر میں ایک موسیٰ ہوتا تھا. یہی تو شبہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ دربار میں پہنچے ہیں اور پرورش جناب آسیہ نے وہیں پہ شروع کی کہ اس کا نام موسیٰ ہے، تو جناب آسیہ نے یہی تو کہا تھا کہ اس نام کے تو ہزاروں بچے ہیں بنی اسرائیل میں، ہر دوسرے بچے کا نام موسیٰ ہے، ضروری تو نہیں کہ یہ وہی بچہ ہو. تو اب آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں موجود کہ بنی اسرائیل میں ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ ہوتا تھا، کیونکہ یقین تھا اپنی بد اعمالیوں کے باوجود انہیں یقین تھا کہ تمام انبیاء بشارتیں دے کر گئے ہیں، لہذا اور حکم خدا بھی ہے، یہ پیشین گوئی ہے، موسیٰ ضرور آئے گا اور ہمیں نجات دلائے گا. تو 800 سال میں ان کا انتظار ختم ہوا نا. یہ اور بات کے بھی میں بتاؤں گا کہ جب جناب موسیٰ تشریف لے آئے تو قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کی کتنی مانی کتنی نہیں مانی وہ الگ بات، لیکن یقین تھا نا. تو اب دیکھیے پوری دنیا میں پہلے ایک کلی دے رہا، اصل کلی دے رہا ہوں آپ کو، پہلے کلیہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد تفصیل میں جاؤں گا کہ پوری دنیا میں تلاش کیجئے، انتظار تو سب کر رہے ہیں، عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہندو وشنو کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ابشا کا ایک مذہب ایک قبیلہ ہے اپنے بادشاہ تھیوڈور کا انتظار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بدھسٹ بدھا کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جہاں انتظار نہ ہو. اچھا انتظار کس کا کر رہے ہیں، پہلے سوال ہو جائے نا، انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ سب کا ایک نظریہ ہے جناب کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ظلم اور جور سے پوری دنیا کو عدل سے عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہی عقیدہ ہے نا عیسائیوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، یہودیوں کا بھی، بدھسٹ کا بھی، اور جتنے عقائد ہیں ان سب کا یہ عقیدہ کہ جو بھی آئے گا ضرور، ایک تو یہ عقیدہ ہے کہ آئے گا ضرور، نام الگ الگ ہیں، آنے والا کیوں آئے گا، کہ ظلم و جور سے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہاں آپ کے ذہنوں کو روکنا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ انتظار کرنے والوں میں مغربی دنیا کے لوگ بھی شامل، مشرقی دنیا کے لوگ بھی شامل، شمال کے لوگ بھی شامل، جنوب کے لوگ بھی شامل، بھائی تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ تمہاری یہاں تو ڈیموکریسی ہے بھائی، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے یہاں تو عدل و انصاف ہے، آپ کے یہاں تو بڑے عدالت کا چرچا ہے، آپ کے یہاں تو بڑا انصاف کا چرچا ہے، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ مگر انتظار کر رہے ہیں نا، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں رہنے والے انتظار کر رہے ہیں. ارے یہ انتظار ہی تو بتا رہا ہے، انتظار ہی تو اس سچائی کو عیاں کر رہا ہے کہ نہیں، دنیا میں کہیں بھی عدالت نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی انصاف نہیں ہے، یہ تو وہ چوروں کی عدالتیں ہیں، یہ تو وہ ڈاکوؤں کی عدالت ہے. دنیا کی بات کر رہا ہوں، مغربی دنیا کی، کہ اپنی سب ٹھیک، جیسے ڈاکو ایک گروہ بنتا ہے، لوٹتے ہیں مال، بےمانی کر کے لائے، چوری کر کے لائے، لوٹ کے لائے، لیکن آپس میں برابر سے بانٹتے ہیں، برابر سے نہ بانٹے تو گروہ ٹوٹ جائے گا، ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو بس مغربی دنیا کے دھوکے میں مت آئیے گا، وہاں جو عدالت تھوڑی سی نظر آئی تو کیوں کہ لوٹا ساری دنیا کو، ظلم کیا سب پر، اپنیاں جمع کر لیا، اپنیاں عدل و انصاف سے قائم رکھتے ہیں. کیوں؟ اگر آپس میں یہ نہ کیا تو خانہ جنگی ہوگی، خود تباہ ہو جائیں گے. انتظار بتا رہا ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا انتظار بتا رہا ہے کہ نہیں، نظام مکمل نہیں بلکہ استحصال کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، جبر کا نظام ہے، یہ ظاہری لیپا پوتی پہ مت جاؤ. تو انتظار بتا رہا ہے کہ عدالت کی کرسی خالی ہے، عدل کی کرسی، توجہ ہے نا آپ کی، یہ انتظار ہی تو بتا رہا ہے، ورنہ ہر قوم کیوں انتظار کر رہی ہے؟ بھائی جو ظلم میں پس رہے ہم انتظار کریں، لیکن ہر مذہب کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں، عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں، اور دیگر مذاہب، خود ہندو انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ انتظار ہی تو بتا رہا ہے کہ مسند عدالت خالی ہے. اس مسند عدالت کو خالی کس نے رکھا ہے؟ اب جواب لیجئے آپ اس سے، یہ سوال وسیع ہو گیا نا، اب جواب لیجئے کہ یہ مسند عدالت خالی کیوں نظر آ رہی؟ کتنے اچھے اچھے ملک، اتنے اچھے اچھے نظام، اتنی خوشحالی، اتنے حقوق، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، ارے بھائی سب تو دیے جا رہے ہیں، پھر انتظار کیوں؟ یہ انتظار ہی تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، استحصال کا معاشرہ ختم نہیں ہوا، ظلم کا معاشرہ ختم نہیں ہوا، انتظار پکار پکار کے کہہ رہا ہے. بس تو یہ مسند عدالت کو بچانے والا کون ہے؟ اس مسند عدالت کو بچایا کس نے؟ تو سنیے،
بہت اعتراض کرتی ہے دنیا. اور ہم یہ آپ کی بات میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہم مجلس کسی ایک گروہ کے لیے نہیں پڑھ رہے, ہم مجلس پورے اہل اسلام کے لیے پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی یہ پیغام ہمارا پہنچے گا. ہم سب کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں سب آ جائے. کیوں؟ اس عقیدے میں سب ایک ہیں, سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. لہٰذا سب کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کبھی غیر مسلم اعتراض کر بیٹھے تو اب سن لیجئے ہم سے کہ مسند عدالت بچائی کس نے اور کیوں کر بچائی. یہ جو اب تک آپ کو خالی نظر آ رہی ہے, دنیا اعتراض کرتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین تھے, امام المتقین تھے. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ذرا سے ایک زندہ سلوات بھیج دیجئے بیداری والی. اعتراض کرتے تھے, تقویٰ تھا, سب کچھ تھا, مگر سیاست نہیں آتی تھی, حکومت چلانا نہیں جانتے تھے. یہ اعتراض بتا رہا ہوں آپ کو, اب اس کا جواب دے دیں گے. یہ اعتراض ہے, حکومت چلانا نہیں جانتے تھے, اس لیے 4.5 سال میں حکومت ختم ہو گئی آپ کی, نہیں آتی تھی. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بڑے مدبر, اب دنیا کی زبان میں جواب دے دینا, ہم آگے تو معصوم ہیں ہی لیکن دنیا کو بتانا ہے جواب دینا, تو سن لیجئے کہ جتنے بڑے با تدبیر, جتنے بڑے مدبر میرے مولا تھے کہ قیامت تک آپ کی الہی سیاست کا سکہ چلتا رہے گا. الہی سیاست کا وہ کیا ہے؟ اب جواب سن لیجئے بھائی. یہی تو ہوا کہ جب آپ کو ظاہری امارت ملی, ظاہری خلافت ملی, آپ نے جناب اعلان کر دیا کہ اگر بیت المال میں سے کسی عورت کے مہر میں ایک بندہ بھی دیا گیا ہے تو میں کھینچ کر واپس لے آؤں گا. اب اتنی سخت عدالت, اتنی بڑی عدالت, دوسرے تو دوسرے اپنے بھی بل بل آ گئے. اور پھر پسندیدہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ہمیں امارت ملے, ہمیں گورنری ملے, مولا نے وہ بھی نہیں دی. وہ آ کے ناراض بھی ہو گئے کہ ایک تو آپ نے ہمارا وظیفہ کاٹ دیا, دوسرے نہ ہمیں گورنر بنایا نہ کہیں کا والی بنایا. مولا نے کہا چاہتا اگر مناسب سمجھتا تو بنا دیتا. کہ ہم نے اتنی حمایت کی, ہم نے کمپین چلائی آپ کی خلافت کے لیے. تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا, میں بڑے لطیف اشارے کر رہا ہوں, ان لوگوں تک شاید آپ کے ذہن پہنچ جائیں کہ ہم نے کمپین چلائی, ہم نے آپ کی خلافت کے لیے نعرے لگائے, ہم آپ لوگوں کے دروازوں پر گئے کہ علی کو خلیفہ مانو, علی کو خلیفہ مانو. تو بھائی دنیا کا طریقہ تو یہ ہے, جو جس کے لیے کمپین چلاتا ہے فوراً اس کو انصاف ملتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اپنا انصاف ہی کہے گا نا. اب وہ حقیقت میں انصاف ہے یا نہیں, تو جس نے جس کی کمپین چلائی وہ توقع رکھتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا تم ہمیں بناؤ, ہم نے تمہاری تحریک چلائی اب تم ہمارا کام کرو. یہی ہوتا ہے نا, دنیا کا دستور ہے. لہذا پہنچ گئے کہ یہ کیا کیا آپ نے, نہ ہمیں گورنر ہی دی نہ ہمیں ولایت دی. کہا بھائی یہ شرط تو نہیں تھی, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے تحریک چلاؤ, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے نام کا اعلان کرو. اچھا دوسری بات, آپ نے ہمارا بیت المال سے وظیفہ کیوں کاٹ دیا؟ وظیفہ کاٹ دیا, اتنا دیا کہ بھائی جتنا میں لیتا ہوں اتنا تمہیں دیتا ہوں, جتنا میں لے رہا ہوں اتنا تمہیں, تمہیں زیادہ کیوں دیا جائے؟ کہ ہم سابقین میں سے ہیں, ہم رشتہ داروں میں سے ہیں. کہ نہ مجھ سے پہلے ایمان لائے ہو, مجھ سے زیادہ سابق نہیں ہو اور مجھ سے زیادہ رسول کے قریب نہیں ہو, لہذا جتنا میں لے رہا ہوں اتنا تمہیں دے رہا ہوں, زیادہ نہیں ملے گا. تو دشمنی تو بڑھ گئی نا, وہ جا کے فوراً مخالف کیمپ میں چلے جائیں گے کہ نہیں چلے جائیں گے؟ ایک پریس کانفرنس کریں گے, یہ پارٹی چھوڑی دوسری پارٹی, ایسے ہی ہے نا. بھائی دنیا کا طریقہ یہی ہے نا, ایک پارٹی چھوڑی فوراً دوسری پارٹی, ایک پریس کانفرنس ہی تو کرنا ہے, اس کے عیب گنانے پہلے والے کے, دوسری جگہ کود جانا ہے, جا کے بیٹھ جانا ہے. لہٰذا فوراً یہاں سے نکلے, مکے کا سفر کیا, مولا کے لیے ایک جنگ تیار کر دی. اور ادھر مولا نے شام میں بھی یہی کیا اعلان کر دیا معزولی کا, جاؤ بھائی میرے پاس آ جاؤ, میں اپنا والی بھیج رہا ہوں. تو اب لوگوں نے مشورہ دیا, میں آپ کو وہاں اپنے موضوع پہ لانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے مشورہ دیا مولا ایسے حکومت نہیں چلے گی. یہ کیا ہوا, نہ اس سے اتحاد نہ اس سے اتحاد, کسی ظالم سے تو اتحاد کرنا پڑتا ہے حکومت کے لیے. اور کبھی بہانہ ہوتا ہے قوم کو بچانے کے لیے, کوئی بھی بہانہ کر کے, بھائی ایک ظالم کا تو ساتھ دیں. اچھا بھائی کیا ہوگا اس کے بعد؟ کہ اس کا ساتھ دیں گے, اپنی حکومت مضبوط کیجئے, جب مضبوط ہو جائے ایک کو مار لیں گے, جب اس کو مار لیں گے تو اس کا بھی سر بجا دیں گے, جس نے ہمارا ساتھ دیا اس کو بھی ہٹا دیں گے. لہذا اس شام والے سے لڑنے کے لیے کم سے کم ان کو دے دیں جو مانگ رہے ہیں, گورنر بنا دیں, ولایت دے دیں. اب مولا کا قول تاریخ میں نہ ہوتا تو ہم جیسے طالب علموں کو اور گناہگاروں کو راستہ کبھی بھی نظر نہ آتا، مولا نے اعلان کر دیا واللہ لم یکن اللہ ولم یکن اللہ یرانی ان اتخذ المذلین عضدا، خدا کی قسم میرا اللہ مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناؤں، گمراہوں کو مذلین کو اپنا دست و بازو بنا لوں. اتا مرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں ظلم و جور کے ذریعے سے کامیابی حاصل کروں؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں ظلم و جور کے ذریعے سے کامیابی تک پہنچوں، منزل حاصل ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب نتیجہ دے رہا ہوں اپنے موضوع سے آپ کو موضوع تک لانے کے لیے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ عدالت ہے کیا. نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ جمل کھڑی ہو گئی، صفین کھڑی ہو گئی، نہروان کھڑی ہو گئی، مولا کے مقابلے میں اتنی جنگیں لاد دی گئیں. لہذا کیا ہوا بھائی؟ 4.5 سال میں حکومت ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ حکومت معاذ اللہ، حکومت جو تھی وہ ناکام ہو گئی، مولا کو نہیں دی. نہیں، اب سنو تاریخی حقیقت کیا ہے. مولا کائنات نے کام کیا کیا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے حریت پسندوں کو، آزاد لوگوں کو راستہ دیا، راستہ دیا کہ وقتی کامیابیوں کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حق ہے یا نہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھو. ظالموں کے ساتھ دینے سے وقتی فائدہ ملے گا، لیکن بھول جاؤ کہ تم عدالت اور عدل و انصاف اپنے لیے حاصل کر سکو گے. کبھی بھی نہیں ہو سکے گا ایسا کہ گمراہ لوگ وہ تمہارے دست و بازو بنے اور تم کسی منزل تک پہنچ جاؤ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیا ہوا؟ حکومت ختم ہو گئی. میرے مولا کے سامنے دو راستے تھے، ایک اپنی عدالت کو بچانا ہے، ایک اپنی ظاہری حکومت کو. توجہ ہے نا بازار کی پوری؟ یاد رکھیے گا ہمیشہ اس مطلب کو انشاءاللہ. ظاہری حکومت بچائی جائے یا عدالت بچائی جائے؟ ظاہری حکومت بچ سکتی تھی، کتنے سال چلتی؟ 15 سال، 20 سال. بھائی جو بظاہر جیتا، بظاہر اپنے آپ کو کہتا تھا، ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسا ہارا وہ، جو بظاہر کہتا جیت گیا، کتنے سال حاکم رہا؟ 20 سال. ختم ہو گیا نا 20 سال بعد. کوئی حکم بتا دیجئے تاریخ میں اس کا باقی ہو اب تک؟ کوئی حکم ہے تو بتا دیجئے بھائی یہ حکم باقی ہے، کوئی ایک حکم بتا دیجئے. حکومت ختم ہو گئی، آنے والا نیا حکم لے کر آ گیا. آنے والا مضبوط ہی جب ہوتا ہے جب پہلے کے الگ کوئی حکم لے کر آئے، تاکہ میرا تو پتا چلے میں حاکم ہوں. اسی لیے حاکم بدلتا ہے، حکم بھی بدل جاتا ہے. ہمارے نصاب کی طرح، ہمارے نصاب کی طرح کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، 6 مہینے پہلے جس کو ہیرو پڑھ رہے تھے کتاب میں، 6 مہینے بعد اس کو ویلن پڑھو. یہی ہو رہا ہے نا، یہ تاریخ کی گت بنتی ہے. جیسے ہماری تاریخ کی گت بنی ہے کہ آج تک 7 سال میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہیرو کون ہے، ویلن کون ہے، کیونکہ ہر سال کورس بدل رہا ہے. کبھی یہ پڑھو، کبھی یہ پڑھو، جو آئے گا وہ کہے گا اس کو نکالو میرا سبق ڈالو، اس کو نکالو میرا سبق ڈالو، ایسے ہی ہے نا. لہذا کیا ہوا؟ حاکم بدلا، حکم بدل گیا. 20 سال حکومت، 25 سال حکومت، کتنے سال کی؟ مولا کے سامنے یہی مرحلہ آ گیا، کیا بچایا جائے؟ ظاہری حکومت یا مسند عدالت؟ اب الوہی سیاست دیکھیے، الہی سیاست دیکھیے مولا کائنات کی. ظاہری تخت کو ٹھوکر مار دی علی نے، لے دو حکومت، نہیں چاہیے یہ ظاہری حکومت جو بے ایمانی سے قائم رہے، جو جھوٹ سے قائم رہے، جو ظلم و بربریت سے قائم رہے. لے جاؤ اس حکومت کو، اس تاج و تخت کو تم لے جاؤ، تمہیں مبارک. علی نے اپنی عدالت کو بچایا، مسند عدالت کو بچایا، قتیل عدالت بن گیا علی، یعنی اپنی ہی عدالت کے ہاتھوں شہید ہونے والا. یہ غیر مسلم مفکرین نے لکھا کہ علی کی شہادت کا سبب علی کی عدالت بن گئی. اپنی عدالت کو بچانے کے لیے علی نے جان دے دی، یعنی مسند خلافت کو ٹھکرا دیا، مسند عدالت کو بچا لیا. ارے یہ علی کا ہی تو کمال ہے، یہ علی کا ہی تو معجزہ ہے کہ قیامت تک لوگ ترسیں گے. مولا نے اعلان کر دیا کہ مسند عدالت پہ یا میں بیٹھ سکتا ہوں یا میرا بیٹا آ کر بیٹھے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ مسند عدالت کو بچانا علی کا کام تھا، کہ مسند عدالت کو بچا لیا جائے یا میں بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں یا میرا بیٹا. اب قیامت تک لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ انتظار کریں گے. کیوں؟ مسند عدالت خالی ہے. کیسا ہی نظام لے آؤ، کچھ کے لیے پسندیدہ، کچھ کے لیے ناپسندیدہ ہوگا. مسند عدالت محفوظ. تو یہ وہ انتظار کا فطری فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ طبیعت میں انسان کی شامل ہے. کہ دیکھیے باہر خاصے لوگ آتے جا رہے ہیں، آپ سے پھر گزارش کروں گا، ذرا ذرا سا آگے کھسک آئیے، آپ کے اور بہت سارے بھائی اندر آ جائیں گے. پیچھے بہت دباؤ بڑھ رہا ہے آبادی کا، آپ ذرا آگے بڑھ کے اس کو تھوڑا سا کم کر دیجیے. سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے صاحب، محمد علی محمد. اصل میں باضابطہ طور پہ یہاں، ویسے تو 19-20 سال پہلے دو چار پانچ مریض پڑھ چکا ہوں 10-15 آدمیوں میں، اور باضابطہ طور پہ آج پہلی بار مریض پڑھ رہا ہوں. یہاں تو لوگ ذرا ڈرے ڈرے ہیں، دور بیٹھے ہیں کہ بیچ میں سے نکل کے بھاگنے میں آسانی ہو جائے. یا تو اس لیے وہ ذرا سا دروازوں کے پاس. یا لیکن دیکھیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ. میں سمجھ گئے آپ جانے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہیں بیٹھیں گے پورے 10 دن تک. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے اب تھوڑی سی بات واضح ہوئی نا کہ مسند عدالت ہے اصل. عدالت کو بچانا ہے، ظلم کے ساتھ تھوڑی جینا ہے. اگر یوں ہی ظالموں کے ساتھ مل مل کے حکومت میں آنا مقصد ہوتا تو کون سا امام یہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا؟ ہر امام کامیاب ہو سکتا تھا یہ نہیں. چھٹے امام کے سامنے یہ مرحلہ آیا کہ نہیں آیا؟ آج تمہیدی مجلس ہے. دیکھیے بنیاد صحیح تو عمارت بالکل صحیح. پہلی اینٹ صحیح رکھ دی جائے گی، کل سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو آج میں پہلی اینٹ رکھنے جا رہا ہوں کہ بنیاد صحیح پڑ جائے گی، کل سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. بتائیے چھٹے امام کے سامنے مرحلہ آیا کہ نہیں آیا؟ ابو مسلم خراسانی نے پیغام بھیجا کہ نہیں بھیجا کہ میں بنی ہاشم کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میں آپ اہل بیت کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے؟ ارے ہر امام نے راستہ روشن رکھا. اب آج کے زمانے میں کوئی نہ سمجھے تو اس کی عقل کا ماتم کیجیے. امام نے تو راستہ روشن رکھا، امام نے خط لیا، چراغ جل رہا تھا جلا دیا، جلا دیا. حالانکہ بنو امیہ کے خلاف قیام کر رہا ہے ابو مسلم خراسانی، بنی ہاشم کے نام سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہاشمیوں کے لیے لڑ رہا ہوں. لڑ رہا تھا ایک گروہ کے لیے، بنی عباس کے لیے، لیکن بہکایا اور کتنے ہی مومن بہک گئے اہل بیت کے حق لینے کے چکر میں، ابو مسلم خراسانی کے جھانسے میں آ گئے، اس کے ساتھ چلے گئے، امام کے پاس پیغام پہنچا، امام نے جلا دیا. یہ میرا جواب، جاؤ دے دینا ابو مسلم خراسانی کو، بتا دینا کہ فرزند رسول نے تیرے خط کے ساتھ کیا کیا، جلا دیا. کیوں کیوں جلا دیا؟ ارے امام جانتا ہے اس بات کو کہ تاج و تخت کی لڑائی ہے، ہمارے لیے نہیں لڑ رہا، مظلومیت کے نہیں لڑ رہا. یہ لڑائی مظلومیت کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ظالم سے ظالم ٹکرا رہا ہے، ظالم سے ظالم. اور اگر اس وقت امام اس کی حمایت کر دیتے تو بنو عباس نے جو کچھ بعد میں کیا لوگ کہتے کہ یہ بھی شریک تھے، یہ بھی شریک تھے. لہذا امام جانتا ہے کہ ظالم ظالم ہے، کسی بھی بھیس میں ہو اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. تو جب دو ظالم ٹکرائے، خبردار کسی ایک ظالم کی حمایت نہ کرو، کیونکہ تاریخ میں مثال موجود ہے کہ بنو امیہ ہو یا بنو عباس، عدالت کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا تھا، عدل و انصاف کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا تھا. سب کا مطمع نظر کیا تھا؟ حکومت، اقتدار. اقتدار ہدف نہیں ہے، حق ہے. اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیں لوگ، حق میں اور ہدف میں فرق ہے. امام کا حق ہے اقتدار، ہدف نہیں ہے. اگر ہدف ہوتا تو دوسروں کی طرح امام بھی سب کام کر لیتا، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے نص ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، اسے کوئی جلدی نہیں. وہ جلدی کیوں کرے؟ جلدی وہاں ہوتی ہے جہاں عمر کے ختم ہونے کا خطرہ ہو. یہاں جلدی نہ پہلے کو ہے، نہ اوسط کو ہے، نہ آخر کو ہے، ان میں سے کسی کو جلدی نہیں. کیوں؟ جو پہلا کرے گا وہی آخری، اور جو آخری آ کے کرے گا وہی سب کا ہوگا. نہ پہلے محمد کو کوئی جلدی ہے، نہ دوسرے محمد کو کوئی جلدی ہے، نہ حسین کو کربلا میں کوئی جلدی ہے، نہ سید سجاد کو کوئی جلدی ہے، نہ محمد باقر کو کوئی جلدی ہے، نہ جعفر صادق علیہ السلام اجمعین، ان میں سے کسی کو کوئی جلدی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت آسان کر کے مطلب کو پیش کر رہا ہوں. پہلے دن ان میں سے کسی کو جلدی نہیں. کیوں جلدی نہیں؟ اس لیے کہ جلدی وہاں ہے نا جہاں اقتدار چھن جانے کا خطرہ ہو, جہاں اقتدار نہ ملنے کا اندیشہ ہو کہ جو لینا ہے زندگی میں لے لو, اس کے بعد زندگی کا ہے جتنی ساری پیچ, جتنی بھی یہ جارے پیچ جو لڑائے جاتے ہیں, ساری فریب کاریاں, ساری چالیں, ساری سازشیں اسی لیے تو کی جاتی ہے نا کہ بھائی زندگی کا کیا بھروسہ, اسی میں جو مل جائے مل جائے. تو اپنے ہدف تک پہنچ گیا, جو بھی ہدف بنایا تھا, اقتدار کو تھا, حاکمیت تھا, جو بھی تھا پہنچ گیا, خوش ہو گیا کہ میں یہ چاہتا تھا مل گیا, بے ایمانی سے ملا, جھوٹ سے ملا, ظلم کا ساتھ دے کے ملا, مل گیا. لیکن نہیں, یہاں کیوں جلدی؟ یہاں اس لیے جلدی نہیں کہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا. ارے رسالت کا سفر ختم ہوا ہے, نبوت کا سفر ختم ہوا ہے, امامت کا سفر جاری ہے, اللہ کے نور کا سفر جاری ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارے یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے. کفر کی ساری سازشوں کو ایک پھونک سے زیادہ اللہ نے نہیں بتایا. جب وہ آخری آئے گا تو سب کے کام کو انجام دے گا. یہی سبب ہے, انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتائیں گے ہر امام کی حدیث, کہ ہر امام نے تسلی بھی دی, آنے والے کی خبر بھی دی. حق ہے ہمارا, اطمینان رکھو, ہمارا آخر آئے گا, ہمارا آخر آئے گا اور ظلم و جور سے پور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو سنو, پوری دنیا میں تمام مکاتب پہ نظر ڈالو, فلسفہ انتظار سب جگہ ہے, لیکن ایک ہی قوم ہے. میں نے مثال دی ما قبل تاریخ, قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. ایک ہی قوم آج بھی نظر آئے گی آپ کو, کہ نام سب کیا ہے, ذکر سب کیا ہے, کہتے سب ہیں کہ ہاں وہ آئے گا. لیکن مجھے بتاؤ انصاف سے کہ یہ تشیع, اس ملت تشیع کے سوا کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جس کا اپنے امام کے آنے پر اس طرح سے عقیدہ ہو کہ مجھے اپنے وجود میں تو شک ہو سکتا ہے, اپنے امام کے وجود میں نہیں. یا یا ہے کوئی ایسا شیعہ مجھے بتا دو کہ جس کو اپنے امام کے وجود میں کبھی شک ہوا؟ نہیں, یہ تو ہماری مائیں دودھ میں یہ عقیدہ کھول کر پلا دیتی, میں ہوں نہیں ہوں یہ مجھے نہیں پتا, شک ہے, خواب تو نہیں ہے, لیکن امام میرا موجود ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو خود ایک معجزہ ہے, ایک اعجاز ہے کہ میں رہوں نہ رہوں. اور اس چکر میں بھی نہ پڑیے, بعض دفعہ کہتے ہیں بس آنے والے ہیں, دس سال لگیں گے کہ بیس سال, نہیں, یہ شرط ہی نہیں ہے, یہ وعدہ ہی نہیں ہے, یہ قول و قرار ہی نہیں ہے. ارے ہزار سال بعد بھی نہ آئے, مگر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دو ہزار سال انتظار کرنے آئے گا. یہی تو دنیا کی قوموں میں ملت تشیع کا افتخار ہے کہ 1150 سال کی غیبت صغرا کے باوجود اپنے امام پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے بے شک نہ دیکھیں, مگر وہ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ صلوات بھیجیے بلند. مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یقیدہ کہاں سے ملا؟ یقیدہ وہی کہ اگر رسول کا بیان نہ ہو کہ زمانہ بدل جائے گا, 72 فرقے بنے تھے بنی اسرائیل کے, میری امت میں 73 بن جائیں گے, ایک ناجی ہوگا, باقی سب جو ہے جہنمی ہوں گے. یہ حدیث سب جگہ ہے, ہماری یہاں نہیں, سبھی جگہ حدیث ہے کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے ناجی فرقہ کون سا ہے کیا نہیں ہے, اس کو بحث کو چھوڑ دیجئے. لیکن رسول نے بتایا, صحابیوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا پھر, یہ دین ایسے ہی سب ادیان کی طرح ہو جائے گا؟ نہیں, پہلے بھی فرقے بنے, اب پھر فرقے بنے, تو فرق کیا رہ گیا بھائی؟ فرق کیا ہوا؟ آخری دین آنے کے بعد بھی وہی ہوا, آخری کتاب آنے کے بعد بھی وہی ہوا, بلکہ وہاں 72 تھے, یہاں تو 73 ہو گئے. اور 73 تو فرقے, اس کے اندر مشرق مسلک راستے, جس کی مرضی ایک راستہ لے کے الگ چلا گیا, 4 آدمی بیٹھے ایک نظریاتی گروہ بن گیا. آج کل تو کتنا آسان ہو گیا ہے, کہیں فٹ پاتھ میں بیٹھ کے عقیدہ بنا لو, چل جائے گا معذرت کے ساتھ, ہے کہ نہیں ہے؟ 10 آدمی بیٹھے, ان کی عقل نے کچھ کہا, انہوں نے کہا بھائی میری عقل یہ کہتی ہے, پہلے اپنی عقل کا وزن تو کرو, ہے کتنی تمہاری عقل کا حدود و عربہ کتنا ہے, پہلے یہ تو دیکھ لو. قرآن مجید سے ایک آیت نہیں, کوئی بھی دوڑ گیا, 6,000 6,500 آیات میں سے ایک ایک آیت سب کو مل جائے گی. مجھے بتائیے 73 فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا ہے جس کے پاس قرآن کی آیات نہ ہو اپنی حقانیت کی دلیل میں؟ تو قرآن سے تو سب نے لے لیا, ایک وہ لے گیا, ایک وہ لے گیا, ایک وہ لے گیا, جس کی مرضی ایک ایک آیت لی دوڑ گیا لے کے ایک آیت کو, ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس ایک لفظ کو لے کے دوڑ جاتے ہیں لوگ, آیت تو چھوڑیے, ایک لفظ کو لے کے دوڑ جاتے ہیں, ایک لفظ کو لے کے فرقہ بنا لیتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا, اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہے کہ نہیں؟ تو اب کیسے حل کیا جائے مسئلے کو؟ 73 فرقے بن گئے, اے خدا کے رسول ہوا تو وہی, اب تو پھر ایک کتاب آنی چاہیے معاذ اللہ, اب پھر ایک رسول آنا چاہیے معاذ اللہ. کہ نہیں, نہ رسول آئے گا نہ ہی کتاب آئے گی. تو پھر یہ کیا ہوا, فرقے تو بن گئے؟ کہ نہیں, پہلے جب فرقے بنتے تھے تو پھر ایک نبی آتا تھا. شریعتوں پہ ایمان رکھنا ہے, ماننا نہیں ہے. کوئی شریعت پہ آپ نہ بھی پڑھیں انجیل, کوئی آپ کو گناہ نہیں, لیکن ایمان رکھو کہ اللہ کی کتاب ہے. 1,24,000 میں انبیاء میں سے کتنوں کے نام آپ جانتے ہیں بتا دیجئے, 25, 26, 27, 28, 29, 30, اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن ایمان رکھنا ہے سب پہ, رکھنا ہے کہ نہیں؟ شریعت موسیٰ کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. ہے کیا یہ نہیں پتا, نہیں پتا کوئی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں, جاؤ توریت پر ایمان رکھو, پڑھنا واجب نہیں ہے. زبور پہ ایمان رکھو, پڑھنا واجب نہیں ہے. پڑھ لیا تحقیق کے لیے, اچھی بات ہے پڑھ لو بھائی, تحقیق کے لیے واجب تو نہیں قرار دیا, ایمان رکھنا واجب دیا, قرار دیا کہ بھیجا ہم نے ہے, لوگوں نے بدل دیا. تو اے پالنے والے, ہوا تو پھر وہی 73 فرقے بن گئے, اور ہر ایک اپنی مرضی کی آیت لے کے کیا کہ نہیں, اب کتاب بھی نہیں آئے گی, اب رسول بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا, اسی کتاب میں قیامت تک کی ہدایت موجود ہے. تو جب قیامت تک کی ہدایت موجود ہے تو اے خدا کے رسول اب کیا کریں؟ آپ تو چلے گئے, اگر سنت کو لیں تو وہ بھی محدود, محدود ہوئی نا اسی زمانے تک. اب جو وہاں تک محدود ہو گئے تو وہ تو لباس بھی نہیں پہن سکتے صحیح. آج بھی کہتے ہیں لباس ویسے ہی ہو, ہلیا ویسے ہی ہو, گاڑی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے, جہاز میں بھی نہیں بیٹھ سکتے, ریڈیو بھی نہیں سن سکتے, ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے, ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ سنت تو محدود ہے, سنت میں نہ ٹی وی ہے, نہ وی سی آر ہے, نہ سی ڈی ہے, نہ ڈی وی ڈی ہے, نہ ریڈیو ہے, نہ آواز ہے. اسی لیے جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو فتویٰ لگا لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینا حرام, ریڈیو آیا تو ریڈیو سننا حرام. یہ اور بات کہ ہر تھوڑے دن بعد وہی فتویٰ دینے والے بےچارے اذان دینے لگے, یہ کیا بات ہوئی؟ سب کی آواز تو دنیا سنے میری نہ سنے. حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے, جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ حرام ہے, ریڈیو آیا کہ ریڈیو حرام. پھر بےچارے نے دیکھا یہ سب اپنا اپنا درس دے رہے ہیں, تفہیم کا سب کی آوازیں ریڈیو پہ جا رہے ہیں, میری آواز نہ جائے, فوراً فتویٰ واپس آ گئے. ٹی وی کا فتویٰ حرام, آج سب ٹی وی پہ آنے لگے کہ نہیں آنے لگے؟ کہ ارے بھائی سب بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھوں. تو بس آپ سنت تو نہیں ملے گی آپ کو, تو بس کون سی سنت ہے جو قیامت تک جاری رہے؟ بس اسی سنت کو آگے بڑھانے کے لیے. کیوں؟ اب رسول نہیں آنا, کتاب نہیں آنی, لہذا غدیر خم میں ولایت کا اعلان کیا گیا, علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے ختم نبوت پہ مہر لگ گئی, اب نیا دین نہیں, اس دین کی حفاظت کرنے والا محافظ چاہیے. اب نیا دین نہیں چاہیے بلکہ دین کا محافظ چاہیے جو دین کی حفاظت کرے, اسی شکل میں دین کو برقرار رکھے. تو ایک راستہ باقی رہا, ایک راستہ کھلا رکھا اللہ نے کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے, جب جس کو دین چاہیے ہوگا تو یہی سنت بھی ملے گی, یہی کتاب بھی ملے گی. اسی لیے اس حدیث کو صحیح ثابت ہونا ہوا, یعنی صحیح اس کا صحیح ہونا ثابت ہوا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت, ایک کتاب اور ایک اہل بیت, ورنہ تمہیں سیرت کہاں سے ملے گی؟ اس سنت اور سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ انا اول نہ محمد, اوسط نہ محمد, آخر نہ محمد, وانا کل نہ محمد. صلوات بھیج دیجئے محمد. تو تھوڑی سی بات واضح ہوئی کہ بس یہ کیا ہے, محافظ ہیں. امام کا کام نیا دین لانا نہیں, کان کھول کر سن لیں صاحب. وہ جو نئی نئی چیزوں کے چکر میں رہتے ہیں, دین بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ میرا عقل میرا دماغ کہہ رہا ہے دین بنا دو, میرا دماغ کہتا ہے یہ کر دو, میرا دماغ کہتا ہے وہ کر دو، دین بنانا کام نہیں ہے کسی کا، دین رسول بنا کر گیا، امام کا کام ہے اس دین کو بچانا، اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کا دفاع کرنا۔ لہذا جب پوچھا صحابہ کرام نے کہ کیا ہوگا پھر اس وقت، جب آپ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارا آخر آئے گا، حوالے میں کر دوں گا کیونکہ آج تمہیدی مجلس ہے، آپ پر گرا نہ ہو اس لیے میں بہت ہلکا رکھ رہا ہوں بات کو، کہ وہ آئے گا اور جب آئے گا تو نیا دین لے کر آئے گا۔ حیران ہو گئے سر، نیا دین لے کر آئے گا؟ آپ کا آخر، آپ کا بیٹا حسین کی اولاد میں سے نواں بیٹا، اولاد فاطمہ میں سے نیا دین لے کر آئے گا؟ کہا نہیں، وہ تو وہی دین لائے گا جو میرا ہے، وہ تو وہی دین لائے گا جو میرا دین ہے۔ لیکن اس وقت تک لوگوں نے اتنی تحریفات کر دی ہوں گی کہ جب وہ اصل دین کو لے کر آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو نیا دین لیا ہے، یعنی اتنا بدل دیا جائے گا جیسے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجی، نیا دین لے کر بھائی آپ جب آئے تو حج تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ طواف کعبہ تھا کہ نہیں تھا؟ جناب ابراہیم کی سنت پہ سب عمل کرتے تھے، قربانی بھی تھی، طواف بھی تھا، حج بھی تھا، صفا مروہ کی صحیح بھی تھی، لیکن اپنی مرضی سے تھی، جو چاہے کرو، جہاں چاہے قیام کرو، جب چاہے قیام کرو، طواف کی تعداد بھی نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کل، طواف کی تعداد بھی مقرر، جتنے چاہو چکر لگاؤ۔ اب رسول اسی دین ابراہیمی، وہ بھی اسلام ہی تھا نا، اب اس کو مکمل ہونا ہے، مکمل نہیں ہوا تھا، تکمیل کا سفر جاری تھا اسلام کے۔ اب جب وہ لے کر آیا تو سب کہتے تھے یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے، تو رسول یہی تو کہتے تھے کہ بھئی تمہارے باپ دادا یہ تھوڑی کرتے تھے جو تم کر رہے ہو، کبھی سوچا تو کرو تمہارے باپ دادا نے یہ سب کیا تھا کیا؟ تمہارے باپ دادا نے یہ کیا ہی نہیں جو تم کر رہے ہو، کیوں الزام لگاتے ہو ابراہیم پہ، کیوں الزام لگاتے ہو اسماعیل پہ، کرتے خود ہو ڈال دیتے ہو باپ دادا پہ، کر خود رہے ہو ساری تحریفات، ساری تبدیلیاں خود کر رہے ہو، الزام دے دیتے ہو اپنے مومن وہ پیغمبر باپ دادا پہ، کہا ایسا نہیں ہوگا۔ تو بس اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول ارشاد فرماتے یہی ہوگا، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، اور آنے والے ادوار میں، جس کی جو مرضی دین کی گت بناتا رہے گا، کوئی نہیں بول سکتا کہ میری مرضی جو کرائے کروں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے، روکنے والا بیچارہ متون ہو جائے گا، امر بالمعروف کرنے والے کی شامت آ جائے گی، کوئی اچھی بات بتانے والے کے دشمن ہو جائیں گے لوگ، اس پر الزامات کی بارش کر دیں گے، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیوں؟ اگر برائی سے روکے گا اور مصیبت، وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم صحیح کر رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے، یہ سب ہو جائے گا۔ لہذا جب وہ آئے گا، اب دیکھیے انتظار کس کا کر رہے ہیں، ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس۔ ہر مومن دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے انتظار کر رہا ہے ایک ہستی کا، اور کچھ آنکھیں بند کر کے انتظار کر رہے ہیں، میرا دل جلا رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کے سو رہے ہیں ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے ان کی نیندوں کو، صلوات بھیجیے بلند آواز سے، ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے۔ اچھا جناب، تو چلیے میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ کس کا انتظار کر رہے ہیں، ظلم و جور سے پور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا بھائی عدل و انصاف کیا چیز ہے؟ آ گئے مولا، تشریف لے آئے، ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس، تشریف لے آئے، ہمارے درمیان آ گئے، ہم خوش، ہمارا امام آ گیا۔ اچھا وہ آنے کے بعد کیا کرے گا؟ میں تو نماز نہیں پڑھتا، اب یہ تو بڑی گراہ دی، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں مولا کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا پھر جب نماز پڑھی، یعنی مولا کو اس لیے مانا ہے کہ اللہ کے سامنے سر ہی نہیں جھکانا ہے؟ عجیب ہے یہ فلسفہ، میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا، مسجد میں کیوں جانا ہے؟ ہم تو نہیں جائیں گے، مولا کو قتل کیا ہے وہاں، تو تم اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں مولا شہید ہوئے؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اگر مرنا ہی ٹھہرا تو اس سے اچھی اور کون سی جگہ ہے، جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر اس سے اچھی کون سی جگہ کہ جہاں میرے مولا کو ضرورت لگی وہیں مجھے بھی موت آ جائے۔ اور پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا بھی تو قتل گاہ ہے حسین کی، تو یہ بہانے تراشیاں امام کے سامنے نہیں چلیں گی بھائی، یاد رکھنا، امام کے لیے بہانے ہمارے سامنے تو کر لو، جب امام آئے گا اس کے سامنے یہ بہانے نہیں چلتے۔ امام آ گیا، اب امام نے تو کہا بھائی نماز، روزہ، عدالت، ہم پر کائی کی عدالت، چوری کی ہے اس کے ہاتھ کٹیں گے میرے تھوڑی، میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں، جھوٹ بولوں جو بھی کروں جیسے بھی کروں، بھائی مولا آ رہے ہیں، تو بھائی عدالت کس کے لیے لانے گا؟ دوسروں کے لیے لا رہے، میرے لیے تو پھر عدالت رہی کہاں جو دوسروں کے لیے ہو اپنے کے لیے نہ ہو، بھائی ہے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو عدل و انصاف قائم کرے گا نا. عدالت قائم کرتے وقت جیسے میرے مولا نے نہیں دیکھا تھا کہ اپنا ہے یا پرایا اگر چوری کر کے آیا ہاتھ کاٹ دیا, یعنی یہ انگلیاں کٹوا دی اس کی, چوری کی ہے. حالانکہ لوگوں نے کہا بھی مولا اپنا ہے, آپ کے ماننے والے ویسے ہی کم ہیں دنیا میں, اس کا بھی ہاتھ کاٹے دے رہے ہیں. کہا بات عدالت کی ہے, کاٹ دو. اس کی انگلیاں کاٹ دی گئی. دوڑتا دوڑتا پہنچا بازار کوفہ میں اور لوگوں کو جمع کرنا شروع ہوا, شروع کیا. علی کے مخالفین بڑے خوش, آج تو ایک علی کا چاہنے والا, علی کی معاذ اللہ برائی کرے گا, جمع ہونا شروع ہو گئے. جب پورا مجمع شروع ہو جمع کر لیا تو اب مولا کی تعریف کرنی شروع کر دی. سب لوگ حیران, دوڑے دوڑے لوگ گئے, مولا کو بتایا, مولا جس کا ہاتھ کاٹا تھا وہ تو آپ کا قصیدہ پڑھ رہا, وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. مولا نے کہا بھلا کے لاؤ. اس کو پھر بلا کے لایا گیا. پوچھا مولا نے, میں نے تجھے سزا دی ہے, میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے, تو میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کہا کیوں قصیدہ نہ پڑھوں اپنے اس مولا کا, کہ جب عدالت جب عدل قائم کرنے کی بات آئی تو اس نے اپنے اور پرائے میں کوئی تمیز نہیں کی. تو کس کا اعتراض؟ بات واضح ہوئی کہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو عدل و انصاف سے بھرے گا. آزادارو کبھی راستہ مت بھٹکنا, کبھی مت بہکنا. چھوٹی موٹی باتیں اختلافات سب چلتے رہتے ہیں. یہ بتاؤ اپنے امام پر یقین ہے کہ نہیں؟ امام کے وجود پر یقین ہے کہ نہیں؟ آئے گا. اگر کوئی اختلاف بھی اپنے چھوڑ دو, آئے گا خود ہی فیصلہ کر دے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپس میں اختلاف ضروری ہے. ہم تو سارے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اختلاف کا وقت نہیں ہے, نہ ملک کے لیے, نہ شہر کے لیے, نہ لوگوں کے لیے. کیوں ساری طرف سے یلغار ہو رہی ہے مسلمانوں پر؟ نہ شیعوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ, نہ سنی کو چھوڑ رہے ہیں, کسی کو چھوڑ رہے ہیں. اب تو کوئی, اب تو وہ دیکھتے ہیں ہجوم قائم آ چلے جاؤ. بس یہاں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو طے ہے نا, وہ بات یہ ہے کہ عزاداری کرنی ہے. کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے. اپنی لاشوں سے کریں, خون کے دریا سے کریں, خون کے سمندر سے گزر کے کریں, کرنی ہے نا. تو یہ طے ہے کہ چاہے آسمان گر پڑے عزاداری ہوگی. اب دوسری بات یہ کہ نہیں, نظم و ضبط بھی برقرار رکھنا ہے, منظم بھی رہنا ہے. آپ کی جو بھی اسکاؤٹ تنظیمیں ہوں, جو بھی انتظامی ادارے ہوں, جو سیکورٹی کے لیے ہیں, تو ایک شیعہ ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے. ڈسپلن کا, اپنا نظم و ضبط برقرار رکھو. اپنے حوصلوں سے ان دہشت گردوں کو انشاءاللہ شکست دے دیں گے. اطمینان رکھو, ہم نے اس سے بڑے بڑے طوفان دیکھے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ طے ہے کہ حوصلوں کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ, بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں دیکھو, 1400 سال کی آندھیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی, ان عزاداروں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی, حسین کا ماتم کرنے والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی, یہ 1400 صدیوں کی آندھیاں. لہذا اس کو بھی ہم نپٹنا جانتے ہیں. ہمیں فیس کرنا آتا ہے کہ ان مصیبتوں کے سمندر سے کیسے گزرا جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. تو یاد رکھیے, تو بس ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہ جو ظلم و جور سے پور دنیا کو عدالت سے بھرے گا. کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تفصیل سے اس میں جائیں گے, روایات میں اور حالات کے اوپر بھی جائیں گے, علامات پر بھی جائیں گے. لیکن پہلے بنیاد تو رکھ دی جائے نا, اینٹ رکھ دی آج ہم نے, کہ یہ خیال رکھی, کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے چھوڑ دیں گے دوسرے کو ماریں گے. تو بھائی پھر دنیاوی لیڈروں میں, رہنماؤں میں, اور پھر اس میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بھی تو یہ کرتے ہیں اپنے کو چھوڑ دو, اپنے کی بےمانی نظر نہیں آتی, دوسرے کی نظر آتی ہے نا. ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں, کانے بن جاتے ہیں اس وقت, ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ادھر بھی تو بےمانی ہے, تو پورا معاشرہ ہی بےمانوں کا ہے سارا, بےمان. یعنی معاشرے سے مراد خدا نہ کرے ہم انسان نہیں, ہم تو اہل اقتدار کی بات کر رہے ہیں. آنے والے ہو جانے والے ہو, جس نے جب موقع ملا جی بھر کے لوٹا. وہ میں نے وہی بات کہی کہ جو جس کی کمپین چلاتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے, کب دوسروں کا وقت آئے گا وہ ان کی ایسی تیسی کر دیں گے, ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے. تو ہمارا امام تو ایسا نہیں ہے نا, اور نہ اسے ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کمپین چلائیں. ضرورت ہے امام کو نہیں. دل میں دیے کو روشن رکھو, دل میں محبت کے دیے. حقیقی منتظر بن جاؤ. حقیقی منتظر کون؟ پابا رکاب رہتا ہے. کوئی مجبوری اس کے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی. جب اس کا امام بلاتا ہے زمین تنابیں کھینچ لیتی, اب اب مصائب پر آنے کے لیے ربط دینا چاہتا ہوں ایک جملے سے کہ ہر زمانے میں یہی ہوا کہ جب امام بلاتا ہے فاصلے مٹ جاتے ہیں. کربلا میں 72 نہ سمجھنا, یہ 72 کروڑ پر بھاری ہیں. امام نے بھیج دیا لوگوں کو, جاؤ چلے جاؤ شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں, چلے گئے نا چھوڑ کے, چند رہ گئے. اور جب امام نے بلایا تو پابندیاں تھیں, کوفہ چاروں طرف سے بند تھا, کرفیو تھا, راستے بند تھے, ساری پابندیاں توڑ کے حبیب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچا نا. امام نے آواز دی, اس نے جواب دیا لبیک, حسین مجھے بلا رہا ہے. ساری پابندیاں توڑ کے پہنچے نہیں پہنچے؟ زہیر بن قین کہاں کس کیمپ کا آدمی تھا, آیا کہ نہیں آیا؟ ارے 6 ماہ کے بچے نے اعلان کیا نہیں کیا نصرت کا حسین کی؟ تو یہ بات یاد رکھو کہ بابا رکھا وہی ہوتے ہیں جن کے پاس معرفت ہوتی ہے, جو جانتے ہیں کہ دنیا دھوکا ہے. بابا رکھا اب رہو, جب بلاوا آ جائے گا جانا ہے. کربلا اس زمانے کا امتحان تھا, امام کی غیبت اس زمانے کا امتحان ہے, اس زمانے کا امتحان تھا. ہلاک ہو گئے وہ جو کربلا میں حسین کی نصرت نہ کر سکے, سوائے ان لوگوں کے جنہیں حسین نے خود مستثنی قرار دیا تھا, جنہیں حسین نے خود دوسری ذمہ داریاں سونپی تھیں, اور جو آزاد تھے مدد کر سکتے تھے نہیں پہنچے, وہ ہلاک ہو گئے. حسین نے اعلان کر دیا تھا. اور سنو ایک اور معیار دے کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیے گا آپ. رات کی تاریکی میں ولید ابن عتبہ نے بلایا تھا امام کو, ایسا ہی ہے نا, رات کی تاریکی میں بلایا تھا. جب اس کے پاس خبر پہنچی کہ امیر شام مر گیا, یزید حاکم بن گیا, فوراً بیعت لے, خصوصاً ان 3 افراد سے, حسین ابن علی, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, ان کو بلا, ان سے بیعت لے, بیعت نہ کریں ان کے سر قلم کر کے بھیج دے. مروان بن حکم کو بلایا, لعنت اللہ علیہم اجمعین, ان تمام پہ مروان کو بلایا, مشورہ کیا ولید نے, مشورہ کرنے کے بعد پیغام بھیجا, مسجد نبی میں بیٹھے ہیں یہ تینوں حضرات. عبداللہ ابن زبیر گھبرا گئے, اور گھبرا کر کے لگتا ہے معاملات کچھ گڑبڑ ہیں, رات کے اس حصے میں میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ امام نے فرمایا علم بھی ہے آپ کو, اگر آپ کہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب امیر شام اس دنیا میں نہیں رہا, یزید حاکم بن گیا, اور ہمیں اسی مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے. ان دونوں حضرات میں سے کوئی نہیں گیا. جناب سید الشہداء گھر آئے, 30 ہاشمی جوان, جناب عباس بھی, سب مسلح ہو کے گئے, ساتھ لے کر گئے کہ میرے ساتھ رہنا, آواز بلند ہو, اندر داخل ہو جانا. دارالعمارا میں داخل ہوئے, دونوں بیٹھے ہیں, ابھی حالات اتنے خراب نہیں. ولید ابن عتبہ کھڑا ہوا, استقبال کیا, خط پڑھ کر سنایا کہ یہ حکم مجھے ملا ہے. اب دیکھیے تاریخی ہدایت کر رہا ہے, تاریخی رہنمائی کر رہے ہیں امام. امام نے فرمایا سن, رات کی تاریکی میں یہ فیصلے درست نہیں, دن کی روشنی ہو جانے دے. دن کی روشنی میں مسجد نبی میں تو سب مسلمانوں کے سامنے پیش کرے گا اس مسئلے کو, میں بھی اپنا مسئلہ رکھ دوں گا, میں بھی بتا دوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. حسین نے اعلان کر دیا کہ رات کی تاریکی میں ہونے والے فیصلے کبھی بھی قوموں کے لیے بہترین نہیں ہوا کرتے, کبھی رات کی تاریکی میں میٹنگیں, جلسے, اجلاس, یہ سب نہ کرو. دن کے اجالے میں جو فیصلے ہوتے ہیں پوری قوم گواہ ہوا کرتی ہے. حسین نے منع کر دیا, رات کی تاریکی میں میں کوئی رائے نہیں دوں گا, تم کچھ کی کچھ بھی بنا سکتے ہو, دن کے اجالے میں سر عام مسجد نبی میں فیصلہ ہوگا, یہ فیصلے رات کی تاریکی میں نہیں ہوتے. حسین جانے لگے, مروان نے کہا کیا غضب کرتا ہے, اگر اب یہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو بڑی خوریزی ہو جائے گی, پھر یہ بڑی مشکل سے ہاتھ آئیں گے. حسین پلٹے غضبناک ہو کر, یبن زرقہ کہا اس کو, وہ زرقہ کے بیٹے, تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے, تجھے معلوم نہیں میں علی کا بیٹا ہوں؟ بس حسین کی آواز اتنی بلند ہوئی, ٹھوکر سے دروازہ کھولا ہے عباس نے, سارے ہاشمی جوان تلواریں لیے داخل ہوئے. اور جناب عباس آگے آگے, مولا کس نے آپ کی آواز پہ آواز بلند کی؟ مروان بھاگا اندر کی طرف, حسین نے مسکرا کے دیکھا اپنے قوت بازو کو, شانے پہ ہاتھ رکھ دیا, نہیں عباس ابھی جنگ نہیں کرنی, چلو. آئے, تیاری کا حکم دیا. بس چند جملے مسائب کے میں نے پڑھے, جناب عباس کا تفصیلی طرح سے ذکر تو انشاءاللہ ان سے منسوب مجلس میں کریں گے. بس اب یہاں سے ہم آتے ہیں اس سفر کی طرف. تیاری کا حکم دیا, بتا دیا کون کون میرے ساتھ جائے گا, کون کون یہاں ٹھہرے گا. جناب محمد حنفیہ اپنے بھائی سے کہا تم یہیں ٹھہرو گے,
میرے نائب بن کر، آپ یہی میرے نائب بن کر ٹھہریں گے۔ جناب محمد حنیفہ کو ساتھ نہیں لیا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار مریض ہیں، انہیں بھی روک دیا کہ نہیں، آپ کو اس مرض کی حالت میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ جناب فاطمہ صغرا روایات اور کے چکر میں نہ پڑیے گا، بعض کربلا کے واقعات میں یاد رکھیے گا کہ صرف وہ واقعات جو واقع کربلا پہ اثر ڈالیں ان میں تحقیق ہوتی ہے، جو روایات موجود ہیں تسلسل کے ساتھ موجود ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا کرتا۔ اگر ایک بیٹی کو مار لیا جائے تو واقع کربلا میں کوئی اثر پڑ جائے گا؟ اگر ہوئی تو شکایت نہیں کرے گی کہ میں تھی اور تم میرا ذکر نہیں کرتے تھے؟ سب کا ذکر ہو، فاطمہ صغرا کا ذکر نہ ہو، نہیں جائے گی بچی میری، بیمار ہے۔ تیاریاں ہو رہی ہیں، قناتیں باندھ دی گئیں ہاشمی محلے میں، ہر محرم اپنی ماں کو بہن کو سوار کرا رہا ہے۔ فاطمہ صغرا رو رہی ہیں، بابا مجھے لے چلو، خدمت کروں گی، جو بچیوں کا انداز ہوتا ہے، اور مصلحت نہیں ہے اسے، دادی کے پاس چھوڑا جناب ام سلمہ کے پاس، اور یہ کہہ کے کہ جناب ام سلمہ سے کہ آپ یہ خیال رکھیے، اس خاک کو روز دیکھتی رہیے گا، جس دن یہ سرخ ہو جائے۔ جناب ام سلمہ کی روایت تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں بھی اور ہمارے برادران کے سب کے یہاں یہ روایت موجود ہے، اس میں کوئی اختلافی روایت نہیں ہے، یہ سب کے یہاں موجود ہے۔ وہ جو آپ خاک کربلا کی خاک پیغمبر خفی مرتبہ دے کر گئے تھے جناب ام سلمہ کو، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لیجیے گا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس بوڑھی اور ضعیف ام المومنین حسین کی دادی نے کس طرح سے رخصت کیا حسین کو؟ جناب فاطمہ صغرا سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، بہت ضد کر رہی ہے بچی مگر نہیں۔ فاطمہ صغرا آگے بڑھی، کہا اچھا ایک بار علی اصغر کو تو میری گود میں دے دیجیے۔ دیکھیے یاد رکھیے، کربلا میں جناب علی اصغر کا سن 6 ماہ سے لے کے 11 مہینے تک کا ہے، اور میں 10-11 مہینے کی روایت کو اس لیے فوقیت دیتا ہوں کہ مدینے سے چلتے وقت جناب علی اصغر کی عمر 3-4 مہینے کی تو ہوگی نا، جب جا کے آپ 10 یا 11 مہینے کے کربلا میں ثابت ہوتے ہیں۔ تو جناب علی اصغر کو گود میں لیا اور بچہ چمٹ گیا اپنی بہن سے، علی اصغر چمٹ گئے جناب فاطمہ زہرا کے سینے سے، لباس کو تھام لیا سختی کے ساتھ۔ اب جناب سید الشہداء کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا دیر ہو رہی ہے ہمیں، علی اصغر کو ہمارے حوالے کرو۔ فاطمہ صغرا مسکرا کر کہتی ہیں اگر میرا بھائی خود جاتا ہے تو لے لیجیے۔ ماں کوشش کر رہی ہے، پھوپھیاں کوشش کر رہی ہیں، کسی کی گود میں علی اصغر جانے کو تیار نہیں، فاطمہ صغرا کو چھوڑنے کو تیار۔ بس جب حسین نے دیکھا کہ کسی کی گود میں علی اصغر نہیں آتے تو خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کر چھکے اور علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ اچانک علی اصغر نے دامن چھوڑا بہن کا، لپک کر بابا کیا، حیران ہو کر کہتی ہے فاطمہ صغرا بابا آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم مگر میرا دل کہتا ہے بعید نہیں کہ حسین نے علی اصغر کے کان میں بس اتنا کہا ہو، علی اصغر اگر تو ہی کربلا نہیں جائے گا تو کربلا فتح کون کرے گا؟ ارے تو ہی تو میرا فاتح کربلا ہے، تو ہی تو کربلا کا حیدر کرار ہے، تو ہی تو کربلا کا فاتح خیبر ہے میرے لیے اصغر، اگر تو ہی نہ گیا تو میں فاتح کربلا کو کیا یہاں چھوڑ جاؤں؟ اب باری آئی زینب کے سوار ہونے کی، عباس آگے آگے، پہلے کوچے کا معائنہ ہو رہا ہے کہیں کوئی جگہ رہ تو نہیں گئی قدات باندھنے سے، دروازے پہ ناقے کو بٹھا دیا گیا، اماری رکھ دی گئی ناقے پر، اور زینب جب گھر سے نکل رہی ہے تو ہاشمیوں نے اپنے حلقے میں لیا ہوا۔ کتنے مان سے اور ناز سے زینب اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی ہے کہ آج جب میں یہاں سے جا رہی ہوں کتنے بھائی مجھے سوار کرانے کے، عباس نے اپنے ہاتھوں کا زینہ بنایا، سوار کرایا۔ ام البنین دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کو، بلایا سب بیٹوں کو، اور بلانے کے بعد کہا اپنے بیٹوں کو تم سب عباس کے حوالے ہو، عباس تمہارا سردار ہے، جو کہتا چلا جائے مانتے چلے جانا۔ سب بھائیوں نے وعدہ کیا، پھر عباس کو بلایا قریب، اور قریب بلا کر فرماتی ہے عباس مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ حسین کا وہی سفر ہے جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہے، یہ وہی سفر ہے جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہے۔ عباس خیال رکھنا،
دھیان سے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو تیری موجودگی میں حسین کو کوئی زخم آ جائے۔ بس اتنا سننا تھا، عباس نے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ دیا، پیر پکڑ لیا۔ مادر گرامی اطمینان رکھیے، جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں کوئی مصیبت آل رسول کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ ادا دارو، روایات میں یہ شان لکھی ہے عباس کی کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو بس ہر طرف عباس ہی عباس نظر آتے تھے، اس طرح پہرہ دے رہے تھے کہ راحلہ ہو، ساربان ہو، میمنہ ہو، قلب لشکر ہو، چاروں طرف عباس ہی عباس۔ اب ایک دن ام البنین کے کانوں میں آواز آئی، کوئی ندا دے رہا ہے کہ مدینے کے لوگوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کا تاجدار حسین کربلا میں 3 روز کا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ دوڑی ام البنین دروازہ کھول کے باہر، چادر سر پہ لی، منادی دینے والے کی سواری کی لگام تھام کر کہتی ہے کیا بکتا ہے، ارے کون حسین قتل کر دیا گیا؟ ندا دینے والا بشیر کہتا ہے ارے بی بی تو نے سنا نہیں، رسول کا نواسا، فاطمہ کا لال، حیدر کا لاڈلا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ عراق کا رخ کر کے کہتی ہے ام البنین ارے عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے کہا تھا حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، یہ تو نے کیا کیا؟ بس بشیر نے اتنا سنا اپنا ماما پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، سینہ پیٹتا ہے، منہ پیٹتا ہے اور کہتا جاتا ہے او بی بی ارے ایسے نہ کہے عباس کو، اس طرح سے نہ کہے عباس کو، میں سمجھ گیا آپ عباس کی ماں ام البنین ہے، ارے ام البنین اپنے بیٹے کو ایسے نہ کہے، ارے تجھے کیا معلوم کہ عباس نے کربلا میں کیا کیا؟ جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین کے نہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔